خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا اور بد مزاج نہ ہونا اور بغض میں حد سے نہ گزر جانا، یہ انسان کے لیے کیا اچھے نتائج رکھتا ہے، اور اگر یہ چیزیں ہوں تو کیا برے نتائج رکھتی ہیں؟ اب جب اللہ نے نصارہ کی تعریف کی تو آیت نمبر 83 میں کیا فرمایا؟ اب اللہ کے نبی جب آیات قرآن سنا رہا ہے تو سب سن رہے ہیں، مشرک بھی سنتے تھے، یہود بھی سنتے تھے اور نصارہ بھی سنتے تھے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نصارہ کی ایک صفت کی تعریف کر رہا ہے. پہلے بتایا کہ چونکہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے قرآن، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب جو لوگ
شقی القلب
سخت مزاج ہوتے ہیں
ان
کے آنسو کم ہی نکلتے، اثر ہی نہیں ہو. لیکن نرم دلوں والوں پر، جو بالعموم نرم دل کس کا ہوتا ہے؟ جو نیک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس نے اپنے دل کی زمین کو اپنے اعمال سے بنجر نہیں کیا ہوتا جس پہ اثر نہ ہو. تو یہ جب سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. کیوں بہا رہی ہیں؟ مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے. یعنی جب یہ آیات سنتے ہیں تو ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں. جو عیسیٰ کا پیغام تھا، جس سرچشمے سے وہ آیا تھا، یہ وہی سرچشمہ ہے، یہ وہی بات ہے. یہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ یہ تیرا رسول ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. اس بات کو چونکہ پھر عرض کر رہا ہوں، ایک بنیادی بات ہے اور ہم سب سے مربوط ہے. کیوں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھی بات جلدی قبول کر لیتے ہیں؟ اچھی محفل کی دعوت میں ان کا دل کرتا ہے جانے کا، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں بری محفلوں میں کھچ کے جاتے ہیں لیکن اچھی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا. یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. یہ مزاج کیسے بنتا ہے؟ دین یہ بتاتا ہے کہ یہ مزاج انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بنتا ہے. جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے اس کے دل پر، اور اگلا اچھا عمل اس کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اختیار سے جب گناہ کا انتخاب کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ گناہ اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو اچھائیاں کرنے والا اچھائیوں سے مانوس ہوتا جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے اس کو، اور مسلسل گناہ کرنے والا اس کو برائیوں سے انس ہو جاتا ہے، بری محفلوں سے، اس کو اچھی محفلوں سے، اس کو بری محفلوں سے. اسے اچھے دوست ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لطف لیتا ہے، اور اس کو اچھوں کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا، بروں میں جائے تو اس کو مزہ آتا ہے، بری حرکتوں میں مزہ آتا ہے. یہ مزاج کیسے بنتا ہے؟ انسان خود بناتا ہے اپنے اعمال سے. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. روایت میں ہے، سمجھیے گا، یہ آیت آپ کو مزید سمجھ میں آئے گی اور اپنے بارے میں بھی سوچنے کا، ہر ایک بندہ اپنے بارے میں سوچے میری کیفیت کیا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اپنی محفلوں، اپنے دوستوں، کہاں دل زیادہ لگتا ہے، کہاں دل نہیں لگتا جانتا. مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، ہم اسلام کو نہیں جانتے، اس زمانے میں بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اچھے کام کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، یعنی وہ چیزیں جن کو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ اچھی ہے، ان میں سے بعض کام ہم میں سے بعض لوگ اسلام میں آنے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے، ان کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ان کا ہمیں کوئی ثواب ملے گا، اجر ملے گا؟ اب آپ کو پتہ ہے قرآن نے نیک کام کا اجر تب بتایا ہے کہ جب نیک کام کرنے والا صاحب ایمان ہو. اللہ نے کہا میں جنت میں اسے داخل کروں گا جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور صاحب ایمان ہو، وہ مؤمن ہو. تو لہذا یہ باتیں جب جانی تو سوال یہاں سے نکلا کہ یا رسول اللہ، وہ جو پہلے ہم نے اچھے کام کیے تھے، خوب توجہ سے سنے، ان کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، اسلام سے پہلے تم میں سے جو لوگ اچھے تھے، جو لوگ اچھے کام کرتے تھے، وہی کام سبب بنے کہ جب میں نے بلایا تو وہ میری طرف آ گئے. چونکہ اچھائی اچھائی کو پہچانتی ہے، انس ہوتا ہے، وحشت نہیں ہوتی، بدکتا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کھینچ کے بھی لاؤ تو بھاگ جاتے ہیں، مسجد نہیں آتے مسئلہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جی چاہتا ہے کہ ہم جائیں، اور برعکس بری محفلوں میں بھی یوں ہی ہوتا ہے، یہ انسان خود بناتا ہے. تو جب خدا کا کوئی نمائندہ آ کر دین کی دعوت دیتا ہے، وہ جو انسانوں معاشرے میں انسان ہوتے ہیں جن کے اندر اچھائی پرورش پا رہی ہوتی ہے، ان کو جلدی اٹریکشن فیل ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اور جو بدماش ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو مثلاً وہی برے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ اس کی طرف چلے گئے تو پھر ہم کیسے موج مستی کریں گے، یہ تو ہمیں ہر چیز پر بریکیں لگوا رہے ہیں، نہیں جاتے. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کی طبیعت اثر دکھاتی ہے جب کہیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. لہذا یہی ہوگا جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، جن کی زندگیاں بھری پڑی ہیں جرم سے، وہ کہیں گے یہ جو دعوت دے رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں گے یہ تو کہہ رہا ہے جس نے کسی کا کھایا ہے نکالو، یہ تو وہ تو عدل قائم کرنے آئیں گے، وہ تو دین اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کرنے آئیں گے، کرپٹ لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنے تھوڑی آئیں گے کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ، جو کھایا ہے معاف. ایسا نہیں ہوگا. ظلم کے خلاف قیام ہوگا، حرام گناہ کے خلاف قیام ہوگا. تو جو لوگ عادی ہوں گے ان کا جی نہیں چاہے گا ادھر جانے کا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انکار کر دیں گے، مخالف ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح مدینہ کے یہود انتظار کر رہے تھے سالوں سے اللہ کے نبی کا، لیکن جب آئے، کیونکہ یہ خود بے ایمان لوگ تھے، یہ بدترین دشمن بنے رسول اللہ، اور سوائے ایک قلیل تعداد کے یہودی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر. اس بات کو کہ انسان کی طبیعت کیا اثر دکھاتی ہے نیکی کی دعوت پر، اچھی طرح اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 90 اور اس کے بعد کی ایک دو آیات. اے ایمان والوں، شراب اور جوا، کراچی میں تو یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں، کوئی پکڑا بھی جائے تو بعد میں پتہ چلتا ہے بھی غلطی ہوئی ہے، اندر سرکہ تھا، بوتل میں سرکہ تھا، ورنہ اللہ کو اللہ ماننے والے رسول کے دیوانے ہو سکتا ہے کہ شراب پیتے ہو؟ نہیں. اور اسی طرح جوا بھی نہیں ہوتا، نہ کرکٹ میچوں پہ جوا ہوتا ہے، نہ اور چیزوں پہ جوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ نہیں کرتے. فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، یہ عربوں کی تقسیم کے انصاب وہ ستون تھے جن پر یہ جانوروں کی قربانی کرتے تھے اللہ کے شریکوں کے لیے، اور ازلام یہ کچھ تیر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کہ جن کے ذریعے یہ ان کو پھینک کر گوشت جانوروں کا تقسیم کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رجسن. رجس کا معنی تو پتہ ہے نا، اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو شیعوں کو پتہ ہے. رجس کیا ہے؟ رجس وہ چیز ہے جو اہل بیت سے اللہ نے دور رکھی ہے. لہذا جو اہل بیت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کم از کم شراب اور جوئے سے پرہیز کرے. انصاب اور ازلام تو آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں کور کیا چیز ہے، لیکن شراب جوئے کا سب کو پتہ ہے. تو جو ان کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے جن سے رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے، تو وہ اللہ جن چیزوں کو رجس فرما رہا ہے کہ یہ رجس ہیں، اسے چاہیے کہ خود کو ان کے ساتھ آلودہ نہ کرے. اب دیکھیں لفظ کتنے سخت ہیں. یہ رجس ہیں من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ شیطان کا عمل کر رہا ہے. فاجتنبوہ، پس ان سے اجتناب کرو، ان کے قریب نہ جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اگر ان یہ کام کرو گے فلاح نہیں پاؤ. یہ شیطان کے عمل سے مجھے ایک جوک یاد آ گیا، آپ اس کو انجوائے کریں گے، وہ بھی سن لیں، موضوع سے مربوط ہے عمل شیطان کے. اور ایک مولانا صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے پڑھانے مسجد میں، قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بھنگی بھنگ گھوٹ رہا ہے، پینے کے لیے تیاری کر رہا ہے. یہ ایک خطیب نے تقریر میں واقعہ سنایا، بھنگی بڑے خوش ہوئے. آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھنگی کیوں خوش ہوئے. چونکہ آج کل لوگوں نے بھنگ چرس وغیرہ کو بھی دین کے کندھے پہ رکھ کے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سے میں نے پوچھا کہ بھنگ کیوں پیتے ہو، کہتا ہے اس سے دل اور دماغ ایک ہو جاتا، منافقت نہیں رہتی، اور منافقت ختم ہو جانا بڑی اچھی بات. تو اس قسم کے دلائل بھنگیوں چرسیوں کے پاس آپ کو وافر مل جائیں گے، اور اس طرح کے دلائل بھی جو سنا رہا ہوں آپ. تو وہ گئے، مولانا صاحب نے دیکھا کہ مسجد کے پاس بیٹھ کے بھنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ شیطانی عمل تو مسجد کے پاس کر رہا ہے، مجھے ابھی نماز کی جلدی ہے، میں نے واپس آنے تک تجھے یہاں پہ دیکھ لیا تو نہیں چھوڑوں گا. اور جلدی میں تھے چلے گئے، نماز پڑھائی، واپس آئے دیکھا وہ وہیں پہ ہے. انہوں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا یہ شیطانی عمل یہاں نہ کر؟ اس نے کہا مولانا صاحب پہلے میری بات سن لو پھر جو دل لگ کر لو. مولانا نے کہا بتاؤ. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، شیطان نماز پڑھتا تھا عبادت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کرتا تھا، کرتا تھا نا، کرتا تھا. آپ مجھے کہیں سے دکھا دو شیطان بھنگ پیتا ہو، کہیں لکھا ہوا شیطان بھنگ پیتا ہے؟ مولوی صاحب چپ کر گئے. پھر کہتا ہے آپ کا عمل شیطانی ہے یا میرا؟ اس طرح کی دلیلیں لے کر بھی لوگ بیٹھے ہو، یعنی جو تو کر کے آیا وہ تو کنفرم شیطانی عمل ہے چونکہ شیطان بھی کرتا تھا، جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا شیطان بھنگ پیتا. اس طرح بعض لوگ دینی باتوں کا مذاق بناتے. اگلی آیت، شیطان تو صرف یہ ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض پیدا کرے. یعنی اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے, یہ جو اس میں انوالو ہوگا, یہ نفرتوں کا اور دشمنیوں کا اور بغض کا سبب ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے, شراب اور جوئے کی لت جس کو پڑ گئی. فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ایک اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ کہ جو زیادہ چانس ہے کہ شراب پیتا تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا نا بھی حرام ہے, حرام کا لفظ تو نہیں لکھا ہو. میں نے کہا یہ حرام سے بھی ایک ڈگری اوپر ہے, تم باز نہیں آؤ گے, یہ شیطانی عمل ہے, اس سے دوری اختیار کرو. کہتے ٹھیک ہے لیکن حرام تو نہیں لکھا ہوا ہے. بعض لوگ گناہ کرنے کے لیے اس طرح بلوں میں سے چیزیں تلاش کرتے ہیں. اگلی آیت سنیں, اور اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور پرہیز کرو ان چیزوں سے, اور اگر تم پھر گئے, یعنی تم نے پھر بھی شراب پی, پھر بھی تم نے جوا کھیلا, تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا, بس اس کے بعد کرو یا چھوڑ دو یہ تمہارا اختیار ہے, ہمارا رسول اس بات کا ذمہ دار نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں قیامت کا بہت ذکر کیا ہے اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے, بہت ساری جگہوں پر تصویر دکھائی ہے قیامت کے دن یوں ہوگا. تو یہاں پر پہلے آیت نمبر 109 سنیے, اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ اپنے رسولوں کو, انبیاء کو اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا تمام انبیاء کو, ویسے تو حشر میں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی لیکن یہاں پہ انبیاء کا ذکر, جس دن اللہ رسل یعنی رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا, یعنی انبیاء سے کیا سوال ہوگا کہ جب میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا تمہیں کیا رسپانس دیا لوگوں. اب نبیوں کا ادب دیکھیں اللہ کے سامنے, کہ قالوا لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. حالانکہ نبیوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں مارا لوگوں نے, ہمیں تکلیفیں دی, یا کس نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, کس نے ہماری مخالفت کی, پتا ہوگا. لیکن انتہائی ادب ہے کہ کہیں گے جو علم تیرے پاس ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, اس لیے کہ یقیناً تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا, یہاں سے اب حضرت عیسیٰ کا ذکر, کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے بارے میں غلو کیا بہت اور اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ بنا دیا اور ان کی ماں کو بھی الہ کا درجہ دے دیا. جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, جو نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی اور تیری والدہ کو عطا کی تھی اسے یاد کر, جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی تھی, جب تو لوگوں سے جھولے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتا تھا, اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی, اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا میرے اذن سے, پھر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا, اور تو کوڑی کوڑ کے مریض کو اور مادرزاد اندھے کو میرے اذن سے صحت دے دیتا تھا, ٹھیک کر دیتا تھا, اور جب تو میرے اذن سے مردے زندہ کرتا تھا. آپ دیکھیں میرے بے اذنی, بے اذنی, بے اذنی, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ انڈیپینڈنٹ ہے اس کام میں. آیات زیادہ ہیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ, خود اللہ نے چاہا تو مطالعہ فرمائیں گے آپ. آیت نمبر 116, یہ جو مولا نے بھی فرمایا میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے, ایک وہ جو بغض کی وجہ سے مجھے میرے مقام سے کم کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو محبت میں میرا مقام بڑھا دیتا ہے, غلو کرتا ہے, یہ دونوں ہلاک ہوں گے. یہ تصویر اللہ نے حضرت عیسیٰ کے قیامت کے دن, کیا حضرت عیسیٰ اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوگی, وہ خدا نے یہاں پہ بیان فرمائی. عیسیٰ کی قوم کے بارے میں کہ یہ آپ کی امت کھڑی ہے, یہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, آپ کی ماں کو بھی معبود کا درجہ دے دیا تھا. اب ذرا غور سے سنیں آیت نمبر 116, اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو, یعنی اللہ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے اور مریم بھی ہے. حضرت عیسیٰ کا جواب سنو, عیسیٰ کہیں گے سبحانک, ان باتوں سے تیری ذات پاک ہے کہ کوئی تیرے ساتھ معبود ہو, کوئی اور عبادت کے لائق ہو. مجھے اختیار ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کرتا جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے, یعنی اپنی برات کا اظہار کریں گے میں نے یہ بات نہیں کی. اب انداز گفتگو دیکھیں اور ادب دیکھیں کہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اپنی وضاحت دے کے پھر گویا کہ ادب سے کہیں گے اگر میں نے یہ بات کی ہو تو بے شک تو جانتا ہے, اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہو, فقد علمتا, تو یقیناً تیرے علم میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے, جو تیرا علم ہے میں نہیں جانتا. اگر میں نے کی ہو تو بہتر جانتا. کیوں؟ انک انت علام الغیوب, اس لیے کہ تو غیبوں کا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. 117 نمبر, میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہ بات جس کا تو نے مجھے امر کیا تھا. میں نے تو وہی باتیں ان کو بتائی تھی جن کا حکم مجھے تو نے دیا تھا اے اللہ, کہ یہ پیغام ان کو دے دو, یہ تبلیغ ان کو کر دو. اور وہ کیا بات تھی؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم, اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو, میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب, یعنی وہ رب ہے اور ہم اس کے مربوب ہیں, اس میں میرے اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی, مجھے بھی وہی پالتا ہے اور تمہیں بھی وہی پالتا ہے. یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اب غور سے سنیں, پھر عیسیٰ کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں گواہ ہوں کہ میں نے یہ باتیں کی. فلما توفیتنی, اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, اس کے بعد پھر تو نگران تھا ان پر کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی میں جب ان کے درمیان تھا میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے ایسی باتیں ان سے نہیں کی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو جانتا ہے کہ میرے پیچھے انہوں نے میرے نام پہ کیا کیا گپلے کر دی. 118 دیکھیں کیا کہیں گے عیسیٰ, یہ قرآن ہے, یہ منظر دکھا رہے. عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ان سے جو ہوا ہے ہوا تو میری محبت میں ہے نا, لہذا ان کو کوئی کنسیشن دے. کیا کہیں گے عیسیٰ؟ ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے, میرے بندے نہیں, تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو تو ہر چیز پر غالب بھی ہے اور تیرا ہر کام اور فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے, تو حکمت والا بھی ہے. یہ کہہ کہ حضرت عیسیٰ اپنی گفتگو تمام, یہ نہیں کہیں گے کہ میری قوم ہے, میرے عشق میں کیا انہوں نے, ان کو چھوڑے. یہ وہ تصویر ہے قیامت کے دن کہ جو اللہ دکھا رہا ہے کہ وہ قوم جو اپنے نبی کے بارے میں غلوف کا شکار ہوئی, ان کا نبی ان کے بارے میں کیا گواہی دے, اظہار برات کر دیں گے کہ یہ باتیں میں نے ان سے نہیں کی تھی, کہ یہ مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا, اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور وہ ابداً ان میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہی عظیم کامیابی ہے. آیت نمبر 15 سورۃ الانعام کی, اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا ہے کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اجر ہے, اور جو خدا کا نافرمان ہے اس کے لیے سزا ہے. اس جہنم کا خوف اللہ کے نبی کے وجود اقدس کے اندر بھی موجود تھا, یعنی اللہ کے نبی کو بھی اس قانون سے استثناء حاصل نہیں تھا, اگرچہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کوئی خطا اور گناہ نہیں کرنا تھا, نہیں کیا. لیکن غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 15 سورۃ الانعام, یہ میں اس لیے آیات کا انتخاب کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں ان کے خلاف ملتی ہیں, آ گئی, اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کچھ نہیں ہونا, ہم نے تو یوں نکل جانا, برائیاں بھی کرتے ہیں, گناہ بھی ترک نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش بھی. یہ یہودی سوچ ہے جو قرآن نے بتایا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے حتما جنت میں جانا ہے اور ہمارے سوا کوئی جنت میں غیر یہودی جا بھی نہیں سکتا, اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ہم جنت میں آ جائیں گے. قل, اے رسول کہہ دیجئے, انی اخاف, بے شک مجھے خوف ہے, اخاف مجھے خوف ہے, ان عصیت ربی, اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں تو کس چیز کا خوف ہے, عذاب یوم عظیم, اس عظیم دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. یعنی اگر اللہ کے نبی پاک ہے, انہوں نے گناہ نہیں کرنا, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرو اور تمہیں خوف نہ ہو کہ تمہیں, تو ہمارے نبی کی بات سن لو. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا, اے رسول ان کو بتا دیجیے کہ اگر آپ بھی کر دیں اللہ کی نافرمانی تو آپ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 17, اے رسول اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے خود اللہ کے. یعنی خدا اگر نقصان کا ارادہ کر لے تو کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو آپ سے اس مصیبت کو دور کر دے, اور اگر اللہ آپ کے بارے میں کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی خیر اور شر کا مالک کون ہے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آیت نمبر 44 یہ ایک انسانوں کے ایسے گروہ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ جو اللہ کی بات کے بارے میں لاپرواہی کرنے میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ایک خاص حد سے آگے چلے جاتے ہیں. یہ پہلے سمجھ لیں پھر میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں کہ اس انسان کی رہنمائی کرے, ہدایت کرے, جنت کی ترغیب دلائی ہے, جہنم سے ڈرایا ہے تاکہ انسان پر بات واضح ہو کہ میں کیا کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا. بعض اوقات جب کوئی انسان خدا سے دور ہونے لگتا ہے, چاہے نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے, آرام آسائش کی وجہ سے, جب خدا سے غافل ہونے لگتا ہے تو اللہ اس کو واپس بلانے کے لیے اس پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے. بیماری آ جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, جو اس کو جھٹکا لگتا ہے تو دوبارہ اللہ اس کو یاد آ جاتا ہے. یہ خداوند عالم کس لیے کرتا ہے؟ بظاہر تکلیف پہنچی ہے اس کو, لیکن اس تکلیف میں خیر ہے اس کے لیے کہ جو خدا سے دور ہو رہا تھا, مستی کر رہا تھا, واپس آ جائے. لیکن جب خدا بار بار ایسا کرے لیکن بندہ اس کی نافرمانی پر ہی مائل ہو اور سرکشی میں ایک حد کو کراس کر جائے تو پھر اللہ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دے, اور وہ فیصلہ وہ بہت خطرناک فیصلہ ہے. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو اور زیادہ دنیا دو, اس کے لیے مال دنیا کی اور فراوانی کر دو تاکہ یہ اپنی اس بدمستی میں غرق ہی رہے, اب میری طرف نہ آئے. جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر دے, آپ سوچیں کہ اس کی حالت, کیونکہ اللہ تو جھٹکے دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ, لیکن جو نہیں سمجھتا اور پھر بھی مست رہتا ہے, ایک سٹیج ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اب اس کو جانے دو اور دے دو. اب آیت کو سنیں, آیت نمبر 44. جب انہوں نے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی, جب انہوں نے اسے بھلا دیا, اللہ کی نصیحت کو, اللہ کی ہدایت کو بلا دیا, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی, موجے کرو, فراوانی کر دی, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے, ان کاموں پر جو وہ کر رہے تھے. کیا انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو کرم ہی کرم ہے, ہر چیز ہماری فراوان ہے ہمارے پاس. جب اس پر وہ خوش ہو گئے, اپنے کاموں پر مطمئن ہو گئے, ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور پھر وہ مایوس ہو کے رہ گئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں روایت ہے, اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے نعمت پر نعمت دیے جا رہا ہے اور تو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو پھر خبردار ہو جا, اللہ تیرا گھیراؤ کر. یہ والی بات, اگر اللہ تجھے نعمت پہ نعمت دے رہا ہے, ہر چیز تجھے مل رہی ہے, سارے تیرے کام ہو رہے ہیں, یہ مت کہنا بڑا کرم ہے, دیکھ تو کیا کر رہا ہے. اگر تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے تو پھر تیرے بارے میں اللہ نے تیرے گھیراؤ کا فیصلہ کر لیا, خبردار ہو جائے. ہاں اگر نعمتیں بھی مل رہی ہیں اور تیری شکر گزاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تیری اللہ کی اطاعت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر تو نور علی نور ہے. لیکن بہت سارے لوگ, یہی پہ میں بات کو تمام کر رہا ہوں, آپ غور فرمائیں, بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو لٹیرے پورا ملک لوٹ کے, یہ والی کیٹیگری ہے, ذہن میں آتا ہے نا, وہ لٹ کے کھا گئے پورا پاکستان, غریبوں کا خون چوس لیا, قومی خزانہ انہوں نے خالی کر دیا اپنی عیاشیوں پر, اللہ انہیں پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا ہوگا کہ یہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ گناہوں میں اور غرق ہو جائے, اپنے لیے اسے اچھا نہ سمجھے. تو اس طبقے کے بارے میں جو بدماشی میں حد سے گزر جائے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ تصویر ان کی بتائی ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کو جھٹکا لگے اور یہ واپس آئے. یہ اور چونکہ انہوں نے حد کر دی ہے درندگی کی, انہوں نے حد کر دی ہے خدا کی نافرمانی کی, اب خدا انہیں واپس آتا پسند بھی نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس عظیم مہینے کے صدقے, قرآن کریم کے صدقے, محمد و آل محمد کے صدقے, اس مہینے کی بہترین رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما. اس مہینے میں جو بہترین توفیقات تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے پروردگار, ہم گناہگاروں کو وہ توفیقات عطا فرما. قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے حقیقی تمسک کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین کسی پریشانی میں کسی مشکل کا شکار ہیں, مومنوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. اے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے پروردگار ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں, بالخصوص ہماری ملت کے شہداء, سب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار اس مہینے میں صدق کے دل سے ہمیں اپنے گناہوں سے, تیری نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.